الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بغدا فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سجدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ومالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوا على محمد وعلى محمد اذن گرامی اصولاً مسائل فقہ جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ کچھ بیان کریں گے شروع میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسائل جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کا تعلق روزے کے مسائل سے ہوتا لیکن کل ایک بات میں نے بیان کی اور ایک انتہائی عزیز دوست نے فون کر کے اس مسئلے کی وضاحت بھی طلب کی اور مجھے ایسا لگا کہ نہایت ہی مناسب ہے کہ اس مسئلے کو تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کر دیا جائے لہذا میں اس مسئلے کو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کتاب جو میرے پاس ہے وہ ہے القربۃ الوسطیٰ جو مسائل فقہ کے حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ موجودہ دور میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں عوام الناس کے لیے ان سب میں شاید ہائیسٹ لیول کی کتاب ہے جیسے کہ امام خمینی کی تحریر الوسیلہ ہے اور کوئی کی مناج الصالحین ہے اور اس طرح کی کتابیں ان سے بھی اوپر لیول کی اگر کوئی کتاب ہے تو القربۃ الوسطیٰ ہے کہ جن میں ان تمام بزرگان نے اپنے اپنے حاشیے بھی لگائے ہیں امام خمینی کا حاشیہ بھی اس پر موجود ہے آغا خوئی کا حاشیہ بھی ہے آغا سستانی کا حاشیہ بھی ہے حاشیہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل کتاب لکھی گئی ہے وہاں جہاں جہاں فتاوی کا اختلاف تھا اس کو مارک آؤٹ کر دیا گیا کہ بھئی یہاں پر ان کا فتویٰ یہ ہے لیکن ہمارے فتوے میں یہ باریک سا ایک علمی سا کم زیادہ جو بھی فرق ہے اس کو بیان کر دیا گیا میں نے کل ایک بات بیان کی تھی آپ عزیزان کے سامنے جب سورہ بلد کے بارے میں نے کہا تھا کہ بھائی امام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو اپنی واجب نماز میں پڑھے گا دنیا میں اس کا شمار صلاحہ میں ہوگا اور آخرت کے جو اجر ثواب تذکرہ کیے گئے تو وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بھائی نماز میں نہایت ہی مناسب ہے کہ ہم مختلف نمازوں میں مختلف سوروں کی تلاوت اور قراءت کے طریقے کو اپنائیں تو یہ نہایت ہی مناسب طریقہ ہے نماز میں اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کا اور اپنی توجہ کو سوری لے کر آنے کا کہ انسان جو ہے وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہے اور انسان اپنی نماز کی طرف اس کا خیال رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جب انسان کو پتا ہوگا مجھے کوئی اسپیسیفک بات پڑھنی ہے تو ذہن ادھر ادھر نسبتاً کم جاتا ہے تو اس برادر مومن نے سوال کیا مجھے ٹیلی فون پر کہ بھائی آپ نے یہ بات بیان تو کی لیکن فوزی المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ تمام واجب نمازوں میں مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. ہم آپ کی اس بات کو مانیں جو آپ نے ممبر سے بیان کی یا اس بات کو مانیں جو خود مرجع نے اپنی توضیح مسائل میں لکھی, تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل صحیح سوال تھا اور بالکل صحیح اعتراض بھی تھا اور بالکل صحیح بات بھی کہ چاہے بیان کرنے والا ممبر سے کچھ بھی بیان کرے, بہرحال میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے وہ چیز جو حجت ہے وہ وہی ہے جو توضیح مسائل میں مرجع نے لکھا ہوا, اور بہرحال ہم اس کے پابند ہیں, اس سے آگے پیچھے بڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں. لیکن وہی مراجعین آغا خوی ہو گئے, آغا سستانی ہو گئے, ان بزرگان نے جو ان پر عاشی لگائے اس کتاب پر, اس حوالے سے اس وقت جو میرے سامنے ٹاپک کھلا ہوا وہ ہے مستحبات القراءہ, نماز کے واجبات میں نیت ہے, تکبیرۃ الاحرام ہے, قیام ہے, قراءت ہے وغیرہ وغیرہ. ہر واجب کو ڈسکس کرنے کے بعد اسی واجب سے ریلیٹڈ مستحبات کو بھی الگ سے بیان کیا گیا. صرف مستحبات القراءت کی جو فصل ہے اس کے اندر تقریباً 5-5.5 صفحے, اور میں صرف اس کو پڑھوں گا اور ترجمہ کروں گا تو ایک گھنٹہ نکل جائے گا. میں سارے کے سارے مستحبات, یہ جو اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ مستحبات یہ تفصیلی کتابوں کے اندر موجود ہیں, وہ یہ تفصیلی کتابیں, تو سارے کے سارے مستحبات پڑھنے کا میرے پاس وقت بھی نہیں, اور نہ ہی شاید آپ عزیزان اس کو پسند کریں گے کہ میں سارا وقت آپ کا اسی میں لے لوں. ہاں, 2-3 اہم اہم مستحبات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ دیتا ہوں, بلکہ کچھ اور دوسرے مسائل بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ نماز میں مستحب ہے کہ انسان پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد جب الحمد شروع کرنا چاہتا ہے تو اسٹارٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا شیطان اللعین الرجیم سے کریں, چاہے تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی کہہ لیں, تب بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن استعاذہ کرنا, پروردگار کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنا, پناہ طلب کرنے کے لیے اعوذ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں, اعوذ باللہ سے اپنی نماز کا آغاز کرے تکبیرۃ الاحرام کے بعد. اور یہ اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے لیے مستحب ہے, اس کے بعد دوسری رکعت وغیرہ کے لیے مستحب نہیں. دوسری مستحب یہ کہ انسان بسم اللہ بلند آواز سے کہیں. تیسری بات جناب علی یہ ہے کہ نماز کے الفاظ کو ایک ایک لفظ الگ الگ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے. تو میں خواتین میں درس دیتا ہوں تو مجھے سمجھانے بڑی آسانی رہتی ہے, اس لیے وہاں ان کو مثال دیتا ہوں, چاول کی مثال. ایک مرتبہ ہمارے یہاں کھچڑی پکتی ہے, وہ بھی سارے کے سارے چاول ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں چاول پکتے ہیں, وہ بھی سب کے سب چاول ہوتے ہیں. سب سے اچھے چاول وہ مانے جاتے ہیں پکے ہوئے, جس میں چاول کا ایک ایک دانہ ہر دوسرے دانے سے الگ ہو. آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دانہ اور وہ دانہ الگ ہیں, اگرچہ سب ایک ساتھ پکے ہوئے ہیں, الگ الگ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی سب کے سب الگ الگ. بس قرآن انسان کی ایسی ہونی چاہیے کہ ایک ایک لفظ الگ الگ نظر آئے, جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں شمردہ شمردہ, ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ. البتہ آہستہ آہستہ کی شرط نہیں, لیکن اس طرح سے پڑھیں کہ بہرحال ایک ایک لفظ الگ الگ, اگر کوئی گننے والا الفاظ گننے بیٹھے وہ گن سکے کہ کتنے الفاظ سورہ الحمد کے اندر ہیں, کتنے الفاظ سورہ قل اللہ کے اندر ہیں. ترتیب. چوتھا مستحب یہ کہ جتنا ہو سکے اچھا بنا کر آواز کو پیش کریں. ہاں, یہ خیال رکھیں کہ گانا نہ بننے پائیں. پانچواں مستحب یہ کہ جہاں جہاں آیت ختم ہو رہی وہاں پر اٹھتا جائے. چھٹا مستحب یہ جناب علی کہ ہر آیت پڑھتے وقت اس کے معنی پر غور کریں اور اپنے اوپر نصیحت کی کیفیت کو تاریخ کرے کہ میں ہر آیت سے کیا نصیحت لے رہا ہوں. نعمت کی آیت پڑھتے وقت خدا سے دل دل میں نعمتوں کا سوال کریں, اور عذاب کی آیت پڑھتے وقت خدا سے دل دل میں عذاب سے بچنے کا سوال کریں. حمد اور سورہ کے درمیان گیپ دے باقاعدہ, یعنی ایک لمحے کے لیے ٹاپ کر پھر آگے بڑھیں. اسی طرح قنوت سے پہلے, اسی طرح رکوع سے پہلے. ان سب باتوں کے بعد, اچھا, سورہ توحید پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کذالک اللہ ربی, یا تین مرتبہ کذالک اللہ ربی, یا دو مرتبہ, یا تین مرتبہ پڑھیں, اور پیشمام کے فارغ ہونے کے بعد نماز جماعت میں الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے بھی کہیں. اب آ جائیے وہ مستحب, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو زحمت دی, جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا. مستحب یہ ہے کہ بعض مخصوص صورتوں کی بعض مخصوص نمازوں میں قراءت کریں. ظاہر سی بات ہے مجھے پورا رٹا لگا ہوا یاد نہیں ہے, لہٰذا میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. عین ان کے نام مجلس کا پوچھے تو مجھے باقاعدہ طور پر یاد نہ ہو, لیکن اگر موقع ملا تو میں یہیں پر کسی کو دے دوں گا کہ لکھ کر چارٹ بورڈ پہ لگا دیں, تاکہ جو ہے وہ اگر آپ اپنے پاس نوٹ کرنا بھی چاہیں تو اس کو نوٹ کیا جا سکے. اما یہ تسالون, یا حل اتا کا, یا لا اقسمو, لا اقسمو عدل بلدی اللہ, سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل, ان چار میں سے کوئی بھی سورہ یا اس جیسا کوئی سورہ نماز صبح کے اندر پڑھے مستحب ہے. مستحب ہے کہ ان سوروں میں سے کوئی ایک سورہ فجر کی نماز کے اندر پڑھا جائے. حلتا حلتا کا لا اقسم اما يتساءلون یا جناب علی جو اس طرح کا کوئی اور سورہ. یہ تمام مراجعین نے لکھا ہے اور اس پر جو الفاظ لکھے ہوئے اگر آغائے خوی یا آغائے سیستانی کو کوئی اعتراض ہوتا تو یقیناً اس کو مینشن کیا گیا ہوتا کہ نہیں اس مصطحب کو ہم نہیں مانتے, لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور ایز اٹ از اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا دوسری بات, قرات سب اسم رب کل آلہ اللہ خالہ کا فسا ہوا جو بڑا مشہور سورہ, یا سورہ والشمس یا اس طرح کا کوئی سورہ نماز ظہر اور نماز عشاء میں پڑھیں. اذا جاء نصر اللہ یا الحاکم التکافر نماز عصر یا نماز اور نماز مغرب میں پڑھیں. تو آپ دیکھیں فجر کی نماز کے لیے الگ سورہ آ گیا, ظہر اور عشاء کے لیے الگ, عصر اور عشاء کے لیے الگ سورہ آ گیا, ظہر اور عشاء کے لیے, عصر اور مغرب کے لیے الگ سورہ آ گیا. اس کے بعد اس سارے مستحبات کے اوپر ایک اور مستحب ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین کی, تو سورہ منافقون جو بھی کہہ لیں, ظہر کے اندر بھی اور عصر کے اندر بھی جمعے کے دن. اور اگر نماز جمعہ پڑھا تو خیر یہی سورہ پر پڑھنا مستحب ہے جو عام طور پہ امام عام طور پر کیئر کرتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں. اسی طرح جمعے کے دن فجر کی نماز میں بھی انہی دو سوروں کو پڑھنا مستحب ہے, پہلی میں جمعہ دوسرے میں منافقون. ہاں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلی میں جمعہ پڑھ لیں اور دوسری میں سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کر لیں. بلکہ آگے بڑھ کر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ حتی شب جمعہ جمعرات کے دن گزرنے کے بعد جو رات کو نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی نماز عشاء کے اندر پہلی میں جمعہ پڑھیں اور دوسرے میں سورہ منافقون پڑھیں. بلکہ مغرب میں بھی پہلی میں جمعہ پڑھیں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہ سب لکھنے کے بعد آخری مستحب کا تذکرہ کیا اور مستحب ہے کہ ہر نماز کے اندر پہلی میں انا انزلنا دوسری میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھیں. اب ان ساری باتوں کا مطلب کیا, یعنی بظاہر اگر ہم غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ مرجع کی بات آپس میں ہی ٹکرا رہی, لیکن بات مرجع کی بات ٹکرانے کی نہیں, بات ایک مرتبہ ہوتی ہے ایک عمومی مستحب کی اور ایک مرتبہ بات ہوتی ہے خصوصی مستحب کی. خصوصی مستحب کیا ہوتا ہے, آپ چاہے زندگی پر ناشتے میں کچھ بھی کھائیں لیکن اگر جناب علی عید کے دن ہوگا اور عید الفطر ہوگی تو آپ ناشتے میں سوئیاں ضرور کھائیں گے, جبکہ زندگی میں شاید کبھی بھی ناشتے میں سوئیاں نہ کھائی ہوں. یہ خاص مستحب ہو گیا, یوں سمجھ لیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس ناشتے کو چھوڑ دیا جو آپ کو ناشتہ پسند تھا, نہیں وہ آپ کو پسند ہے ایز اٹ از پسند ہے, آج کا دن ایک الگ دن ہے. یہ جو ریسیپی, یعنی میں ہمیشہ اسی لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ اس کو ریسیپی سمجھیں اپنے لیے, نہ فقط نمازوں کے لیے ہر جگہ پر. کیونکہ بات بہت دیر سے بیان کر چکا ہوں میں بجانی ہال میں, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مناسب نہ ہو یا بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں, لیکن اب چونکہ بات آ گئی تو چاہتا ہوں کہ ایک بندہ بیان کرتا چلوں اس بات کو. آپ افاض الجنان کھولیں, ماہ رمضان کی راتوں کے اعمال, ماہ رمضان کے دنوں کے اعمال, ماہ رمضان کے شہری کے اعمال, تو آپ کو ترتیب سے عبادتیں اور دعائیں نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات یہ بھی نظر آئے گی کہ کہیں پہ لکھا ہے کہ چوتھے امام یہ پڑھتے تھے, کہیں لکھا ہے کہ پانچویں امام یہ پڑھتے تھے, کہیں لکھا ہے چھٹے امام یہ پڑھتے تھے. میں اس بات کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. نہیں لکھا کسی امام کے بارے میں کہ تینوں پڑھتے تھے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں رمضان کی عبادتیں کرنی ہیں تو سب پڑھنا پڑے گا تو ہی عبادت ہوگی. ائمہ بھی سب کچھ نہیں کرتے تھے, چوتھے امام کو وہ دعا پسند تھی وہ پڑھتے تھے, پانچویں کو یہ پسند تھی یہ پڑھتے تھے, چھٹے کو پسند تھی یہ پڑھتے تھے. بلکہ ہمارے علماء نے جب تجزیہ کیا ہے, باقاعدہ انالائز کیا ائمہ طاہرین کی حیاتِ طیبہ کو, تو انہوں نے بطور خاص یہ بات بیان فرمائی کہ وہ دعائیں جو چوتھے امام سے آئی ہیں عام طور پر وہ لمبی لمبی دعائیں, اور وہ دعائیں جو چھٹے امام سے آئی ہیں عام طور پر وہ مختصر مختصر دعائیں. چھٹے امام کا دور ایسا تھا ہی نہیں کہ ان کو لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کا موقع ملتا, لہذا دیکھیے چھٹے امام سے منسوب دعائیں عام طور پر مختصر دعائیں عام طور پر. چوتھے امام کا دور وہ دور تھا کہ جسے بولنے کی اجازت نہیں تھی, جو وہاں ملیں گی آپ کو دعائیں لمبی لمبی دعائیں ملیں گی. انسان خود اپنے آپ کو انالائز کرے میں کس لیول پر ہوں. ایک آدمی فرض سے کام کاج میں لگا ہوا ہے اور اس طرح کہ اس کے پاس اتنا زیادہ فرصت نہیں ہے, فسا فرسٹ آف آل خدا کی عبادت کے لیے فرصت نکالنی چاہیے انسان کو. لیکن بہرحال ایک انسان نارمل ٹائم میں فرصت نکال سکتا. کام کاج والا آدمی ہے, اس کو صبح سویرے کام پہ جانا ہے, دوپہر تک شام تک محنت کرنی ہے اور سارے کام کرنے, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ تین گھنٹہ مسلح بچھا کے بیٹھ جائے. اس کے لیے دعاؤں کا سلیکشن اور طرح کا ہونا چاہیے. وہ اپنے اعتبار سے دعاؤں کو سلیکٹ کرے. ایک آدمی ریٹائرڈ لائف گزار رہا, ایک آدمی کا کام ایسا ہے کہ کام پہ جائے گا تو بھی چلے گا, نہیں جائے گا تو بھی چلے گا. اس کی دعاؤں کا انتخاب اور طرح کا ہونا چاہیے. نہ اس کو کہا جائے گا کہ تم اس کی طرح سے کرو, نہ اس کو کہا جائے گا تم اس کی طرح سے کرو. اس کی مثال بالکل وہی بھوفے والی مثال ہے. فاضل دینان جو دعائے بھوفے کی طرح سے, آپ کسی بھوفے ڈنر میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, وہاں پر 15-20-30-40-50 ڈشیں رکھی ہوتی ہیں, تو کیا آپ ساری کی ساری کھا لیتے ہیں؟ حالانکہ 50 کی 50 ڈشیں وہ ہیں جو اچھی طریقے سے بنی گئی ہیں, قیمتی ہیں, صاف ستھری ہیں, ہائجینک ہیں. شاید 50 کی 50 ڈشیں آپ کھاتے بھی ہیں, آپ کو پسند بھی ہیں, لیکن اس میں سے آپ اگر بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے 2-3-4-5 ڈشیں کھائیں گے, لیکن وہی کھائیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہی ہوں گی اس دن. ممکن ہے آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہو, وہ دوسری 5 ڈشیں کھا رہا ہوں, تیسرا دوست ہو وہ تیسری 5 ڈشیں کھا رہا ہوں, اس کو کھانے دیجیے. ممکن ہے اگلے دن آپ اسی بوفے کے اندر آئے تو آپ کے پاس کل یہ کھا لیا تھا, آج وہ کھا رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی شرافت ہے؟ کل تم تو سب سے وہ پسند تھی, آج سب سے یہ پسند ہو گئی. ایک دن میں زبان چینج کر لیں. آپ کہیں گے صاحب کھانے پینے کی بات ہے, ایک دن وہ اچھی لگ رہی ہے, آج یہ اچھی لگ رہی ہے. دعاؤں میں بھی ایسا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر دن ایک ہی دعا اچھی لگے, ہر نماز میں ایک ہی سورہ اچھا لگے. نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کھانا کھانا ہی کھانا ہے, بھوکا نہیں رہنا انسان کو. لیکن انسان ڈشز کو چینج کرتا ہے, سلاد کو چینج کرتا ہے, ڈرنکس کو چینج کرتا ہے. کبھی لسی اچھی لگ رہی ہے, کبھی کولڈ ڈرنک اچھی لگ رہی ہے, کبھی پانی اچھا لگ رہا ہے, کبھی کچھ اور اچھا لگ رہا ہے. مقصد وہی کھانا پینا ہے. یہ نمازیں, یہ روزے بھی وہی, دعائیں بھی وہی, کھانا پینا ہے. چینج کرتے ہوئے چلو, تمہیں خود بخود لذت بھی آئے گی, خود بخود تمہاری توجہ بھی اس کی طرف ڈائیورٹ ہوگی. تو یہ ہمارے علماء نے باقاعدہ بیان فرمایا. میں نے سارے سنوں کے نام آپ کے سامنے پیش کر دیے. ان شاء اللہ موقع ملے گا تو کوشش کریں گے کہ آج کل میں اس کو لگا بھی دوں لکھ کر. لیکن بہرحال فی الحال میں نے مسئلہ عرض کر دیا. ابھی خدمت میں ایک صلوات دے دیجیے گا محمد والے محمد. اذن کے نامی سورہ بلد ہم پڑھ لیتے آپ کے ساتھ. لا اقسم بهذا البلد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وبارد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. یقیناً میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر مکہ کی, جبکہ حبیب آپ اس شہر مکہ کے اندر موجود ہیں, اور باپ اور بیٹے کی قسم. لقد خلقنا الانسان في كبد, ہم نے انسان کو بہرحال بائی ڈیفالٹ تکلیف والا خلق کیا ہے, تکلیف میں خلق کیا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو بہرحال جو بنائے اول انسان کے لیے رکھی گئی ہے وہ یہی رکھی گئی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو بہرحال تکلیفوں کے اندر رہنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ مجھے ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی آسانی اور ہر طرح کا سکون میسر ہے. معصومین کی جو مشہور و معروف احادیث ہیں جن میں اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ کچھ چیزوں کو خدا نے کچھ چیزوں میں قرار دیا, انسان غلط جگہ ڈھونڈتا ہے. اور ان میں سے ایک یہ کہ انسان راحت اور چین اور آرام کو دنیا میں طلب کرتا ہے جبکہ پروردگار نے اس کو آخرت میں قرار دیا ہے ہی نہیں. جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے ملے گی؟ ایک چیز اس کمرے کے اندر آپ ایسی ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہیں جو اس کمرے میں ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی باہر, اور آپ چاہیں کہ اس کمرے کے اندر سے ڈھونڈ کر نکالیں. اگر مذاق کرنا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی پولیس تو ڈھونڈ کے نکال کے لا سکتی ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا. کسی کے بس میں ہی نہیں. جب چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی؟ تو خدا نے انسان کو تکلیف کے لیے پیدا کیا ہے, تکلیف میں ڈالا ہے. اچھا خدا ہی نہیں چاہتا انسان تکلیف کے اندر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہے ہی انسان کے لیے آزمائش کا مقام, دنیا ہے ہی انسان کے لیے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کا مقام. شاید قیامت کے میدان میں جا کر پتا چلے گا, انسان کہے گا پروردگار تو نے جب جب مجھے سیریس تکلیف دی تھی تب تک تو میں واقعی تیرا کیسا بن گیا تھا, اور آج قیامت کے میدان میں پتا چل رہا ہے کہ جو واقعی تیرا تھا اور جو چند دن میں نے صرف تیرے بندر گزارے تھے اس کا مجھے کتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے. معبود میں تو بچہ تھا, مجھے نہیں پتا تھا, تو تب پوری زندگی تکلیف میں رکھا ہوتا کیوں آسانی دی تھی. آج جو انسان اس بات پر خدا سے ناراض ہے کہ تکلیف کیوں دے رہا ہے, عین ممکن ہے یہ انسان کل کو ناراض ہو کہ خدا تکلیف کیوں نے ہٹائی تھی مجھ سے. میرے پاس ایک دعا جو میں اکثر ہی روایت پڑھتا ہوں دعا کے بارے میں,
کیونکہ ہر انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. رمضان کے مہینے میں بھی دعائیں مانگنے قبول نہیں ہو رہی, اتنی مانگی قبول نہیں ہو رہی. معصوم کی ایک روایت ہے اور بڑی شاندار روایت ہے, فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ نیکیاں ہوں گی جن کا حجم پہاڑوں کے برابر ہوگا. پوری کی بات ہو شاپر کی بات ہو سمجھ میں آتا ہے, پہاڑوں کے برابر حجم ہوگا. انسان کہے گا پروردگارا فرشتوں سے غلطی ہو گئی, کوئی سافٹ ویئر ایرر آ گیا, کسی اور کے نام اعمال کی نیکیاں میرے نام اعمال میں آ گئی, یہ سب میرا ہے ہی نہیں اس کے اندر. جواب ملے گا نہیں تیری نیکیاں نہیں, یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی خدا نے قبول نہیں کی تھی, روایت مکمل نہیں ہوتی. تو اصل جملہ روایت کا یہ ہے, روایت ہے کہ امام انسان کہے گا پروردگارا تم نے جو دعائیں قبول کی تھی وہ کیوں کر دینی تھی, کاش تم نے کوئی دعا قبول ہی نہ کی ہوتی. تب غور فرمائیے کہ انسان کا جو اصل ڈیسٹینیشن ہے وہ بہرحال یہ والی دنیا تو نہیں, وہ آخرت والی دنیا ہے, وہ بعد والی دنیا ہے, اور قدم بہ قدم انسان اپنے آپ کو دنیا سے نزدیک بھی کر رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, تو یہ تو طے ہے کہ تم کو خلق کیا ہے اس لیے کہ تم تکلیف میں رہو گے, ہم نے تکلیف کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, اب یہاں پر کچھ الفاظ وہ ہیں جو ڈانٹ نما اصلاح ہے, بعض وقت صرف ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے اور بعض وقت لہجے میں بعض وقت اتنا نرمی نہیں ہوتی لیکن سمجھانے والی بات کی جا رہی ہوتی, توجہ دلانے والی بات کی جا رہی ہوتی. تین جملے ہیں مسلسل, ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, یقول اہلکت مالا لبدا, ایحسب ان لم یرہ احد. کیا اس انسان کا خیال یہ ہے, کیا انسان نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا, کسی کا دست قدرت کسی کا دست طاقت اس تک نہیں پہنچ سکتا؟ کیا انسان نہیں سمجھ لیا, یہ کیا کہہ رہا ہے انسان کہ میں نے بہت مال ضائع کر دیا؟ کیا اس کا خیال یہ کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ یہ تین آیت میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ابھی تھوڑا سا ان آیتوں کی وضاحت. پہلی آیت میں کہا کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا انسان کا خیال ہے کہ کوئی اس تک پہنچنے والا نہیں؟ مشرکین مکہ, کفار مکہ, پیغمبر کے دور میں جو اتنا اسٹرانگ تھے کہ اگر کوئی شخص مسلمان بن جاتا تھا ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے اسلام کو ظاہر کر, جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا اتنا شدید تکلیفوں کے اندر ہے جس کی انتہا نہیں. جناب بلال کے واقعات بچپن سے کتابیں پڑھتے آتے ہیں کہ گرم ترین زمین پر لیٹا کر گرم ترین پتھر ان کے پیٹ اور سینے پر رکھے جاتے ہیں اور تکلیفوں سے گزارا جاتا. جناب عمار کی والدہ جناب سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے, بدترین اذیتوں کے ساتھ ان کو اسی صحرا مکہ میں قتل کر دیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ذرا غور کیجیے کہ کیا سرکشی تھی ان کی. اور وہاں پر قرآن جی سورہ جو مکی سورہ اس سے میری بات کر رہا ہے, سبان نہیں اختیار علیہ احد, ٹھیک ہے آج تم تکلیفیں ڈال رہے ہو, آج تم مصائب کھا رہے ہو, آج تم ظلم اور تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہو, لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ کوئی بھی تم پر قدرت نہیں رکھتا؟ تمہارا خیال ہے کہ کسی کا دست قدرت تم تک نہیں پہنچ سکتا؟ یہ تمہارا خام خیالی ہے, تمہارا غلط تصور ہے, تمہاری خوش فہمی ہے یہ. ہاں پروردگار کا ایک کمال ہے اور وہ یہ کہ پروردگار عالم کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتا. انسان میں اور بندے میں انتہائی اہم فرق یہی ہے. انسان کے بارے میں کہا کہ انہوں کہنا عجولہ, بڑا عجولہ, بہت جلد باز ہے, اتنا زیادہ جلد باز ہے انسان کہ کبھی چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ کام جو ایک مہینے میں ہونے والا ہے, دو مہینے میں ہونے والا ہے, ایک سال میں ہونے والا ہے, چاہتا بس ایک گھنٹے کے اندر ہو جائے, چاہتا ایک دن کے اندر ہو جائے, چاہے وہ کوئی دنیا کی خواہش ہو چاہے کوئی آخرت کی خواہش ہو. انسان اس بات کو ڈائجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پروردگار عالم اگر دنیا میں کوئی کام میرے لیے کرنا بھی چاہتا ہے تو بہرحال اس کی مصلحت یہ ہے کہ سارے کے سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے میرا مسئلہ حل ہوگا, صرف ایک مسئلے ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کبھی بات نہیں ہوگی, ورنہ خدا کی عدالت پہ بات آ جائے گی. عبداللہ محسن کراچی نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے, جب عدالت الہی کی بحث کر رہے تھے یاد آ گئی تو میں قرض کر رہا ہوں. وہ کہنے جناب علی چھت کے لیے بچہ مر گیا, وہاں سے پرابلم بھی آئی کیوں بچہ مر گیا, کس کا قصور ہے؟ کہا جب آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے گئے تو کہا پتہ چلا کہ ہوا یہ تھا کہ چھت میں پانی بھر گیا تھا اور آخر وہ چھت
بیٹھ گئی.
تو وجہ یہ تھی کہ چھت ویسی تھی جسے پانی بھر گیا اور پانی اس کے اندر آ گیا. کہا پانی کیوں بھرا تھا؟ کہا اس لیے کہ پانی چھت پر آ گیا تھا. چھت پر پانی کیوں آیا تھا؟ بارش تو نہیں ہوئی تھی. کہا بات یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی تھی لیکن نل کا لیک ہو گیا تھا. تو پانی گرا کیوں نہیں؟ کہا پتا چلا پرنالے کا جو سوراخ تھا اس کے اندر بچے کی بال پھنس گئی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بچے کو مرنے سے بچانا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں تبدیلی کرنا پڑے گی. یا جناب علی ہم کہیں کہ دنیا میں ہر چھت لوہے کی چھت ہو تاکہ پانی گھس ہی نہیں سکے اس کے اندر, ہو سکتا ہے؟ یا جناب علی آپ کہیں کہ دنیا میں کوئی نلکا ایسا نہ ہو کہ جہاں پر جناب علی پانی کبھی لیک ہونے کا چانس ہو اس کے اندر, نہیں ہو سکتا. جو سسٹم ہے اس کے اعتبار سے آخر وقت کا نلکا لیک ہوگا, خراب ہوگا. یا جناب علی پرنالے کا سوراخ اتنا بڑا بنایا جائے کہ فٹ بال کی بال بھی اس کے اندر سے گزر جائے. یا بچوں کے کھیلنے کی ہر بال اتنی چھوٹی بنائی جائے کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ سے بھی گزر جائے. یا وہ بچوں کی بال ایسی بنائی جائے لوہے والی کی کہ بچہ اس کو اچھال کے اوپر پھینک ہی نہ سکے. آپ دیکھیے آپ کو ایک چیز تبدیل کرنے کے لیے کہاں کہاں جگہ تبدیلی کرنا پڑے گی. ہم چاہتے ہیں ون پوائنٹ ایٹ نمبر بات. میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا بچہ کیوں ہمارا پاس. یہاں تو دنیا کا ہر قانون غلط ہے, نہیں ہو سکتا ہے. جو پروردگار کا حکمت کا سسٹم ہے وہ اسی طرح سے ہے, مرحلہ بمرحلہ چل رہا ہے. اس لیے شاید ہے جب انسان کو پروردگار کی سسٹم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی تو ایک جملہ کہا تھا مجھے اکثر میں شیر پڑھتا ہوں, اب ربا دو ماہ خورشید و فلک درخوار کفاری و بے غفلت نہ خوری. ایک روٹی کا ٹکڑا تیرے ہاتھ میں آتا ہے, تجھے معلوم ہے اس روٹی کا ٹکڑے تک تجھ تک پہنچنے کے لیے کتنی بڑی سسٹم کام کر رہے ہیں؟ خدا نے کتنی بڑی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں آٹا فلور مل سے آتا ہے. یہ آٹا فلور مل تک کیسے آتا ہے؟ کبھی سوچا؟ پروردگار کی ایک فیکٹری جس کا نام ہے زمین, ایک فیکٹری ہے جس کا نام ہے آسمان, ایک فیکٹری جس کا نام ہے بادل, ایک فیکٹری جس کا نام ہے سورج. چاند اپنے وقت پر اپنے کام کو پرفارم کرے گا تو سمندر کی لہروں میں موجیں بنیں گی. سورج اپنے وقت پر کام کرے گا, یہ لہریں بھاپ بنیں گی. ہوائیں اپنے وقت پر چلیں گی, بادل بنیں گے. بادل اپنے وقت پر برسیں گے, پانی آئے گا. دریا پر نالے, نالے اپنے وقت پر بہیں گے تو پانی بہے گا. زمین اپنے وقت پر کام کرے گی تو اس کے اندر جناب علی دانہ اگے گا. تب کہیں جا کر ایک دانہ بنتا ہے, صاف ہوتا ہے, اپنے وقت پر ہوا چلتی ہے, خشک ہوتا ہے, ہم تک پہنچتا ہے آٹا بتا. تب کہیں جا کر ایک روٹی, اس ایک روٹی کے لیے خدا نے کتنا بڑا سسٹم لگایا. کبھی تم نے سوچا بھی ہے؟ شاعر کہتا ہے اب ربا دما خورشید و فلک درکار کفاری و بے غفلت میں خوری. خدا نے چاند سورج ہوا زمین یہ سب تیرے لگائے تاکہ تو روٹی کھا غفلت نہ کھا. غفلت میں پڑ جا انسان, غفلت میں پڑ جاتا ہے. آیا حساب اللہ یذکر علی احد, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی تک نہیں پہنچ سکتا؟ نہیں پہنچے گا, ہر طرف سے قدرت ہے. لیکن پروردگار کا ایک سسٹم ہے, پروردگار کبھی بھی چاہے پلس چاہے مائنس ایک دم سے کام نہیں کرتا. انسان بعض اوقات ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کرتا ہے, خاص طور پر آج کے نوجوان, آج کے جوان. میں اپنے تمام بھائیوں سے, اپنے تمام دوستوں سے بطور خاص سے درخواست کر رہا ہوں, خدا را ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کام اس طرح سے نہ کریں کہ بس خدا نے میری دعا سنی تو ٹھیک, ورنہ بیکار. نظیم بیکار ہے, امامزانہ بیکار ہے, قرآن بیکار ہے, رسول بیکار ہے, خدا بیکار ہے, سب بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں ہو رہا. میں چاہتا ہوں میں امتحان پاس ہو جاؤں, وہ نہیں ہو رہا. لہٰذا خدا بھی بیکار ہے, امامزانہ بھی بیکار, سب کچھ بیکار. کیا کل امام زمان آئیں گے تم جانے پاس ہی ہو جاؤ گے تم پڑھائی کیے بغیر؟ تمہارا کیا خیال ہے امام زمان آ جائیں گے تم کو اس یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا جس میں ابھی نہیں مل رہا پڑھائی کیے بغیر؟ کیا خیال ہے امام زمان آئیں گے تمہاری لڑکی سے شادی ہو جائے گی جسے ابھی نہیں ہو رہی بغیر کچھ سسٹم سے گزرے بغیر؟ کیا خیال ہے تمہارا اس جگہ تمہیں نوکری مل جائے گی یا نہیں مل رہی امام زمان کے آنے کے بعد؟ ایک ویکینسی میں اگر 50 آدمی اپلائی کر رہے ہیں, 50 سے 50 پکے شی یہاں کہ مولا ہم کو لگوا دو, تو امام کتنوں کو لگوائیں گے؟ جہاں ایک ویکینسی ہے ایک کو ہی لگوائیں گے نا, 59 کو منع کرنا پڑے گا امام کو بھی. تو ہم سمجھتے ہیں امام بیکار ہو گئے نوز باللہ. بعض وقت ہمارا انٹرپریٹیشن غلط ہے, بعض وقت ہمارے تصورات غلط ہیں. ہم امام کے آنے کے بعد بھی سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا, امام سے پہلے بھی ہم نے سسٹم کو فالو کرنا ہے. آیا صرف ایاز نہیں اختر علیہ ہے, انسان سمجھتا ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا, پہنچ سکتا ہے. لیکن بہرحال خدا کا ایک سسٹم ہے, تمہیں سسٹم کو فالو کرنا ہے. تو سسٹم سے ہٹ کے بات مت کرو. یقول اہلکت مالا لبدا, تو کیا کہہ رہا ہے انسان, میں نے بہت مال ضائع کر دیا, ڈر رہا ہے. تو خود صاحب تفسیر نمونہ نے لکھی ہے, یہ سرزنش کی جا رہی مال خرچ کرنے والوں کے لیے. ہم نے جو لاسٹ سورہ پڑھا تھا اس میں اصرار کیا گیا تھا مال خرچ کرو, اصرار کیا گیا تھا رہے خدا میں مال دو. یہاں پر مال خرچ کرنے والے کی سرزنش ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہیں انسان, میں نے بہت مال خرچ کر لیا. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ذرا سا خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا, اور وہ بھی اتفاقا صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا ہوا ہوتا یا اپنی مجبوری کی وجہ سے خرچ کیا ہوتا. اے یہی الفاظ امر ابن عبد کی زبان پر آئے, بعض روایتوں کے مطابق جنگ خندق, ظاہر سی بات ہے جنگ خندق مجھے محرم رمضان پڑھنے کی شاید چیز ہے بھی نہیں, تو محرم کے مہینے میں جو نعرے لگ رہے ہیں تو بڑا مزہ بھی آتا ہے, ہونا چاہیے, تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. خندق کی جنگ وہ جنگ بھی جس میں باقاعدہ عالم اسلام اور عالم کفر کی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے, یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. فوجیں آمنے سامنے آئی ہیں, لڑائی نہیں ہوئی آخر تک, اور جنگ خندق ان جنگوں میں سے ہے جو بغیر لڑے ختم ہو گئی ہیں. موقع ہی نہیں آیا ہے کہ لشکر آپ نے سامنے آئے, اور موقع ہی نہیں آیا کہ باخر ایک دوسرے کے ساتھ گمسان کا رنگ پڑے, جنگ ہی نہیں ہوئی آخر تک. اسی کے درمیان میں خندق تھی, نہ ادھر کا لشکر ادھر جا سکتا تھا نہ ادھر کا لشکر ادھر آ سکتا تھا. اب ایسے میں ایک بہادر نے اتنی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا جو ظاہری اعتبار سے بیوقوفی سمجھی جائے گی, کہ خندق کو پھلان کر دوسری طرف آ گیا. یعنی تو کوئی بھی کام کریں آسان الفاظ میں اسے غیر عاقلانہ بہادری کہا جائے گا, بیوقوف والی بہادری کہا جائے گا. بابا تم اکیلے پورے لشکر کے سامنے چلے جاؤ گے, لشکر مل کے تمہیں مار دے گا. لیکن عمر ابن عبد الود کو اپنی بہادری پر کتنا ناز ہوگا کہ وہ باقاعدہ پھلان کر آ گیا مسلمانوں کے لشکر میں, اور آنے کے بعد کہتا ہے تمہیں سے کس کی مزہ لائے میرے ساتھ لڑے, پورا لشکر سامنے اکیلا کھڑا ہوا. یعنی واقعا آپ ذرا غور کیجئے کہ پورے عالم اسلام کے لیے کتنے شرم کا مقام تھا اس وقت. وہ کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے, کوئی اس کے چیلنج کا جواب دینے والا نہیں. اور جیسے اس نے کہا والا کائنات کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجیے, کہنے تم بیٹھ جاؤ. آج پتا تو چلے پورا عالم اسلام کس میں اتنی ہمت ہے کہ اس کھلم کھلا چیلنج کا مقابلہ کریں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اصرار کرتا گیا, کوئی نہیں آتا گیا, اس کا طنز بڑھتا گیا. کہا مسلمانوں تمہارا تو خیال ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے, میں تو دونوں صورتوں میں تمہیں جنت کی آفر کر رہا ہوں, آگے مجھے مار دو تب بھی جنتی ہو, تم مر جاؤ تب بھی جنتی ہو. دو تو کیسز یو آر دا وینر آئی ایم دا لوزر, اوکے کم آن آ جاؤ, تب بھی جانے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت مولانا کائنات نکلتے ہیں, اور عجیب بات ہے گرامی امر ابن عبد الود کی اتنی بہادری کو تو ماننا پڑے گا کہ واحد جنگ ہے جس میں مولانا کائنات کے سر پر ایک چوٹ آئی ہے. تلوار کی پہل چلی اور لگی اس کو, ایک زخم لگایا اسے مولانا. خیر میں بات کیا کر رہا تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جب یہ آیا جنگ کرنے کے لیے تو امام نے اسے کہا, امر ابن عبد الود سے کہا کہ امر میں سب سے پہلی بات یہ کرتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے. اس وقت اسے یہی الفاظ کہے تھے, وہ سارا مال کہا جائے گا مالن لوبدا, جتنا میں نے انفاق کیا تھا خرچ کیا تم کو مٹانے کے لیے, میں نے کم انویسٹمنٹ تھوڑی کی مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے, وہ سارا مال کہا جائے گا. یعنی مولا کائنات کی اسلام کی دعوت پر اس کا جواب یہ کہ اس کے لیے بھی نازل ہوئی ہے, شان نزول نہیں اس آیت کا وہ, لیکن یہ آیت بعد میں وہاں پر بھی جا کے لگ رہی ہے, اور پیغمبر کے احساب میں سے صاحبان ایمان میں سے شربدینہ کو کوئی شخص ہے, میرا نام ہے اس روایت کے اندر, روزے نہیں رکھے قابل میں کفارہ دینا پڑے گا, یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا, یہ سانڈ غریبوں کو کھانا دینا پڑے گا. اس نے پیغمبر سے کہا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میرا سارا مال کفاروں میں جا رہا, جگہ جگہ پر پنشمنٹ ہے, جگہ جگہ پر کفارے لگائے گئے. یہ گوشت کا انداز جگہ آخر یہ کیا طریقہ ہے, جگہ جگہ پر مال مانگنے جا رہا. پروردگار ایسے افواہ کی سرزنش کر رہا ہے, تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ہو گیا تم کو, تم کہہ رہے ہو تم نے بہت مال خرچ کر ڈالا. اب اس کے اندر بہت ساری بنیادیں, کہ ایک تم غلط جگہ پر مال خرچ کر رہے ہو, اگر خرچ بھی کر رہے ہو اپنی غلطی کی وجہ سے خرچ کر رہے ہو, جو مال خرچ کر رہے ہو خدا کا دیا ہوا خرچ کر رہے ہو, اپنی جیب سے تو خرچ نہیں کر رہے ہو, تو وہ کہاں پر ایحسب ان لن یقدر احد تقول اہلک تو مال لوگوں نے کتنا مال میں نے ہلاک کر ڈالا, کتنا مال میں نے برباد کر ڈالا, کتنا مال میں نے ختم کر ڈالا, تمہارا خیال ہے کہ تم مال ختم کیے جا رہے ہیں. ایحسب ان لم یرہ احد, کہ انسان کا خیال ہے کہ اس کو دیکھنے والا بھی نہیں, کوئی ایسا آئی وٹنس نہیں جو اس کے اوپر نظر جما کے بیٹھا ہوا. مشرکین مکہ کے لیے بطور خاص اور اس دور کے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھی جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ بہرحال ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے, انہیں پروردگار کا وہ والا تصور دیا جائے جو اسلام ان کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے. اور انہیں گرم میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم مادیت کے دور سے گزرتے جا رہے ہیں, ایک عربوں کا ماحول تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, ایک آج ہمارا ماحول ہے کہ ہم نے اپنے لیے قدم قدم پر بت تراشے ہوئے اور ہم ان بتوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, گھسے ہوئے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم پروردگار کی توحید کے قائل ہیں. آج پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں پروردگار کی الوہیت اور وحدانیت کے اس کانسیپٹ کو زندہ کریں جو پروردگار زندہ کرنا چاہتا ہے. انسان نکالیں ساری باتوں کو ذہن سے کہ کاروبار کی بل ہو جائے گی تو پیسہ آ جائے گا, اور فلاں ہو جائے گا تو ہو جائے گا, اور نوکری مل جائے گی تو کام ہو جائے گا, اور بانڈ لگ جائے گا تو پیسہ آ جائے گا. بہت سارے بت ہمیں ذہن, خدا یقیناً وسیلہ بنائے گا, اس سے انکار نہیں, مال حاصل کرنے سے انکار نہیں, مال کمانے سے انکار نہیں. مجھے مطالعات کر رہا تھا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی, ایک انتہائی اہم حدیث. عام طور پر مال کے حوالے سے اہل بیت اثار کی روایات میں قرآن کے اندر قدم قدم پر سرزنش کی گئی, ہم سب جانتے ہیں دنیا کی سرزنش, مال کی سرزنش, سب کچھ, اور انتہائی سخت الفاظ میں. لہذا انسان کو اپنے آپ کو مال کا رسیا نہیں بنانا. لیکن ایک انداز یہ بھی ہے کہ شرع امام فرماتے ہیں لا خیر فی مومن لا یحب جمع المال, میں اس مومن کے اندر کوئی خیر دیکھتا ہی نہیں ہوں جس میں مال جمع کرنے کی محبت نہیں ہے. ایسی روایت جو ایک طرح سے لگتا ہے کہ 180 ڈگری کے اس پر ٹرن کر رہی ہے, مجھے اس مومن میں کوئی خیر ہی نظر نہیں آتی کہ جس کے دل میں مال جمع کرنے کی محبت نہ ہو. لیکن کیوں؟ تاکہ اس مال سے صدقات دیں, اپنی آخرت کی اصلاح کریں, صلہ رحم کریں, ان سب کاموں کے لیے, عیاشی کرنے کے لیے, سوئٹزرلینڈ کے چکر لگانے کے لیے, اس کی یاد نہیں کر رہے امام. اب یہ مال حاصل کرو تاکہ صلہ رحم کرو, اپنے والدین کا, دوست احباب کا, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا خیال رکھو, ان کی مدد کرو, ان کے ہاتھ بٹھاؤ, ان کے لیے ایک مددگار ہاتھ بن جاؤ. یہ ہیلپنگ ہینڈ فور دیم, قدم قدم پر ضرورت ہے, قدم قدم پر ضرورت ہے. آپ کو ملیں گے ایسے انسان, یہ ہمیں کرنا چاہیے, ہم جیسے انسان ہی کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. میرے پاس ہیں ایسے کیسز, ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے مولانا فلاں جگہ فلاں کی شادی ہے اور آپ ان کے رشتے دار بھی لگتے ہیں, ہم بھی کے رشتے دار لگتے ہیں. میں نے کہا, کہنے لگا مولانا میرے قریب کے رشتے دار ہیں, میں ڈائریکٹ سامنے نہیں آنا چاہتا ہوں, میں صرف اتنا چاہتا ہوں یہ آپ 25,000 روپے ان کو پہنچا دیں. ٹھیک, دیکھیے معاشرے میں کیسے نہیں آئیں گی, ہمارے ہونے سے ہی آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی. بظاہر سفید پوشی کا بہن رکھ کے گھر میں شادی کا انتظام کر رہے ہیں, لیکن وہ لینے والا جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اس وقت خدا نے پہنچائی ان کے پاس. ضروری نہیں کہ ہر کام جو بس اپنی عیاشی اور اپنی آسانی کے لیے ہونا چاہیے, نیکیاں ہونی چاہیے, چپ چپ کر ہونی چاہیے, اور خاص طور پر پڑوسی میں آئیڈینٹیفائی کریں. بعض اوقات لاکھوں دینے کا صدقہ دینے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اتنا ان ہزاروں کے اندر فائدہ ہو جاتا. پروردگار کے پاس کوالٹی کی ویلیو ہے, ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کرو کہ کہاں پر ضرورت ہے, کہاں تم ہیلپنگ ہینڈ بن سکتے ہو, وہاں جا کے مدد کرو, اور ایسے بے شمار مواقع آپ کو ملیں گے. میں اس کا رہتا آیا سب علم یہ رہا ہوا ہے, کیسے میں خیال ہے کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا, یقیناً انسان اس کو دیکھ رہا ہے. پروردگار عالم مسلسل ہر انسان کے نام اعمال کو ذہن میں رکھے ہوئے, کون کیا کر رہا ہے, کیا بس کیا آ رہا ہے, کیا جا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, سب کچھ خدا دیکھ رہا ہے. یہاں سے ضروری ہے کہ انسان اس دور کے اندر بطور خاص پروردگار کے لیے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے دوبارہ کہ ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہرحال میری کوشش اپنے مقام پر مجھے کوشش کرنے کا حکم بھی دیا گیا, میری محنت اپنے مقام پر مجھے محنت کرنے کا حکم بھی دیا گیا, لیکن یاد رکھنا کہ بہرحال پروردگار اعلیٰ مجھے سارے سسٹم کو چلا رہا ہے, میں نہیں ہوں سارے سسٹم کو چلانے والا. کہ سارا کا سارا سسٹم صرف میری خاطر نہیں چلنے والا.
پروردگار کا ایک نظام ہے, اسی نظام کہتا ہے ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہوا نظر آئے. پروردگار کے اس توحید اور اس ویدانی کے کانسیپٹ کو زندہ کر. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ایک مومن آیا سوال کرنے کے لیے, یار فرزند رسول مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ اب یہ بالکل الگ موضوع ہے, بعض وقت ایسا ہوتا ہے بالکل الگ موضوع کا مومن کا مومن پر کیا حق ہے. امام تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ 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 رائٹس ہیں, اتنا احترام ہے, سب کچھ کرتے کرتے امام نے ایک بات بتائی کہ دیکھو جب دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں تو پروردگار ان دو فرشتوں کو جو مامور ہیں ان سے کہتے ہیں تم بھی آ جاؤ. کرامن کہتے کہ تم اٹ جاؤ. کیا پتا کوئی راز کی بات ہو, یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے, میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ ان کی بات شیئر ہو. کیا لیول ہے, کیا احترام ہے مومن کا. یعنی ہمیشہ اس پرسن کو درمیان سے ہٹایا جاتا ہے جس کی ویلیو کم ہوتی ہے. خدا فرشتوں کو ہٹا رہا ہے مومنین کے خاطر. ابھی بات ہو رہی تھی مومنین کی, ان کے احترام کی. اب پتہ نہیں سوال پوچھنے والے کے ذہن میں کیا خیال آ گیا ایک دم سے, کہنے لگا مولا پھر تو کوئی گناہ کی بات بھی کر لیں, فرشتے تو ہیں نہیں, لکھے گا کون. ہوتا نا بعض اوقات آپ بات کچھ کر رہے ہیں اور کوئی بالکل ٹیڑھا سوال کر دیتا ہے, آپ کہاں کی یاد کر کے مشرق کی وجہ سے یاد میں مغرب کا جواب آ گئے. روایت ہی کہ امام نے سر جھکا دیا, سر جھکا دیا. شاید آج کل کے زمانے میں ترجمہ کروں امام نے سر پیٹ لیا اپنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کر رہا ہے, میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, کیا سوچ رہا ہے. لیکن پھر سر جھکایا ہوا امام نے جب سر اٹھایا, امام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام نے کہا بھائی مجھے اتنا بتا, وہ فرشتے اگر نہیں دیکھ رہے تو کیا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس تصور کو کیوں بھول جاتے ہو کہ فرشتے تو میرے آپ کے تصور کے لیے کہ ہاں کوئی نہ کوئی مسلسل چوکیدار موجود ہے, میں نے کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ کیا خدا ان گناہوں سے واقف نہیں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے, وہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے. ایا سب علم یا رہو احد, اس کے خیال سے کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر اس کے بعد یہاں سے ایک سورے کا اگلا لیول شروع ہو رہا ہے, الم نجعل له عینین. خدا کہہ رہا تو کیا کر رہا ہے اے انسان, اور دیکھ میں نے کیا کیا. تین خاص نعمتوں کا تذکرہ, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہم نجدین. کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے اسے زبان اور دو لب عطا نہیں کیے؟ اور کیا ہم نے اسے حق اور باطل کا راستہ نہیں بتا دیا؟ اس کی تفصیل کیا ہے یہ انشاءاللہ وضاحت کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ڈسکس کریں. کیا ہم اس انسان کو آنکھیں نہیں دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے؟ چشم بصیرت, چشم بینا جو بعض اوقات ایک لمحے میں ادراک کر لیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہم نے انسان کو نہیں دی آنکھیں؟ کیا بندرز ہیں آنکھوں کے؟ اس سب انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہاں تو میں صرف ایک جملہ کہہ کر مسائل کا جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھنے والی آنکھ ہی تو تھی, دیکھنے والی آنکھ ہی تو تھی کہ جب شام کے ایک شہر میں ایک عورت نے نو کے نیزہ پر ایک سر کو دیکھا, بے اختیار اس کی زبان پر جملہ آیا اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو. صرف کچھ بھی نہیں, عجیب بات, عجیب بات. عیسائی عورت ہے, نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے, صرف اتنا کہ مسلمانوں کے ملک میں رہتی ہے. مناجی نے ندا کی ہے کہ بابا حاکم وقت کو جو ہے فتح نصیب ہوئی ہے, ان باغیوں کا گروہ تھا وہ اسیر بن کے جا رہے ہیں, سب آؤ تماشا دیکھنے کے لیے. عیسائیوں کی بستی ہے, سارے عیسائی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن ان عیسائیوں نے عجیب منظر دیکھا, عجیب منظر دیکھا کہ آنے والوں میں آنے سے پہلے نو کے نیزہ پر کچھ سر ہیں جو بلند آ رہے ہیں.
پھر ایک بیمار سا اربان نظر آیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں تاؤ کے خاردار ہے, آہستہ آہستہ چلتا چلا آ رہا ہے. کچھ ننگے سر کی سیدھانی ہے جو کجارا کے اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے میں ایک نو کے نظا پر اسے بلند تھا, اس عیسائی عورت نے دیکھا, بے اختیار زبان پر جملہ آ گیا, اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو. لیلا کی زبان پر جیسے ہی جملہ سنا, لیلا کے کانوں میں جیسے ہی جملہ سنا, ایک مرتبہ کہنے لگی ہے, عورت اتنا بتا اس کی ماں نے تیرا بگاڑا کیا ہے, کیوں اس کی ماں کو مرنے کی بتی دے رہی, اس کی ماں کو مرنے کی بتی دے رہی ہے. کہنے لگی دیدی اس کی ماں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا, پر اس کی ماں سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھو تو صحیح کیسا چاند سا چہرہ ہے, میں خیر ہوں, مجھ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا, اگر اس کی ماں ہوگی تو کیسے برداشت کیا ہوگا.
پروردگار تجھے واسطہ محمد والے ہمارے قلیل توسل کو بارگاہ میں قبول فرما, غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما, ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. اللہ والے محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد صالحہ عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں جو کم روزگار ہیں جو رزق حرام میں مبتلا ہیں, معبود ان سب کے رزق حلال طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو عبادتیں دعائیں روزے نمازیں تلاوتیں قراتیں ہم تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, رحمت کاملہ کے تفائر ان سب کو شرف قبولیت عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما, ہمارے گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما, اپنا کردار اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھرانوں کا ماحول امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش مرحومہ امینہ بائی محمد علی راجانی, مرحومہ خیر النساء بنت اسماعیل غلام حسین اندور والا, اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے, بالخصوص حاضرین کی مرحومی الخص وہ جنہوں نے صرف اور صرف جرم تشیع میں جامع شہادت نوش کیا, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اكتب مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ